ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوجه أحسن من زوج الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام اور عزیز طلبا، آج کی یہ مجلس یہاں اس دارالعلوم میں جن طلباء نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ان کے اعزاز کے لیے منعقد کی گئی کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے مربیوں، اپنے اساتذہ اور اپنے بہی خواہوں کے سامنے سنائیں اور اس طرح ان کا اعزاز عمل میں آوے. جو مقصد تھا انعقاد مجلس کا وہ تو بحمداللہ حاصل ہو چکا. ایسے موقع پر مجلس کی مناسبت سے کچھ دینی باتیں بھی پیش کی جاتی ہیں اور دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر اور نبی آنے والا نہیں. قرآن سے پہلے تین اور کتابیں نازل کی جا چکی ہیں. ایک تو توریت سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر، جس میں مستقل احکام دیے گئے تھے اور لوگوں کو اس پر عمل کا پابند بنایا گیا. اس کے بعد زبور اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل فرمائی. اس میں احکام سے متعلق کوئی چیز نہیں تھی بلکہ صرف اللہ تعالی کی حمد و ثنا سے تعلق رکھنے والی آیتیں تھیں جن کو حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سریلی آواز کے اندر تلاوت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت عمدہ شاندار آواز عطا فرمائی تھی اور اپنی اسی آواز میں وہ زبور کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ کے لیے گھوڑے کے اوپر زین کسی جاتی تھی اور سوار ہونے کے لیے آپ زین کی ایک رکاب میں پاؤں رکھ کر زبور کی تلاوت شروع کرتے تھے اور سوار ہو کر دوسری رکاب میں جب پاؤں رکھتے تھے اتنی دیر میں پوری زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. گویا ایک چھوٹے اور مختصر سے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کی تلاوت آپ کے لیے آسان کر دی تھی. یہ ایک معجزے کے طور پر تھا. اس کو علماء کی اصطلاح میں طی زمان کہا جاتا ہے کہ مختصر سے وقت میں کوئی ایسا کام جو بڑے طویل وقت کو چاہتا ہے انجام دے دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے بہت سے افراد کو یہ چیز بطور کرامت عطا فرمائی تھی. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ چیز بطور کرامت عطا فرمائی تھی. ارواح ثلاثہ میں واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے عصر سے لے کر مغرب تک پورا قرآن پڑھ لیا کرتے ہیں. یہ بات ایک ایسے انداز سے انہوں نے کہی جس سے سننے والے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ کو عطا فرمائی ہے. چنانچہ لوگوں نے آپ کو اصرار کیا کہ آپ ہم کو سنائیے. چنانچہ جمنا کے پل پر کھڑے رہ کر سامنے جو میدان تھا ایک بہت بڑا مجمع وہاں جمع ہو گیا تھا, ان کے سامنے عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک شروع کیا اور غروب آفتاب سے پہلے مکمل ہو گیا. اور بھی امت کے بہت سے افراد کو اس طرح کی کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اس کے بعد تیسری کتاب انجیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل فرمائی. اور چوتھی اور آخری کتاب قرآن پاک ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. قرآن کے دو نزول ہیں, یعنی قرآن دو مرتبہ نازل کیا گیا. پہلی مرتبہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر پورا قرآن, اور آسمان دنیا پر بیت العزت میں اس کو رکھا گیا. یہ نزول رمضان المبارک کے مہینے میں اور شب قدر میں ہوا. قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, اور باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ان دونوں آیتوں میں قرآن کے جس نزول کو بیان کیا گیا ہے وہ قرآن کا پہلا نزول جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ہوا, اور اس کے بعد دوسرا نزول آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر 23 سالہ دور حکومت کے اندر ہوا, دور نبوت میں. سب سے پہلی وحی جب آپ غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے, اس وقت حضرت جبریل لے کر کے آئے, اور آ کر کے حضرت جبریل نے فرمایا اقرا, پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبریل نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر کے بیچا, اور اتنی قوت سے بیچا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طاقت جواب دے گی. پھر چھوڑنے کے بعد فرمایا اقرا, پڑھی. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر حضرت جبریل نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر کے بھیچا, اور اتنا زوروں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طاقت جواب دے گئی. پھر ہٹا کر پھر پوچھ فرمایا اقرا, پڑھیے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں. حضرت جبریل نے تیسری مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر بھیچا اسی طرح قوت سے, اور پھر چھوڑ کر کے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق، اقرا ربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر پہلی وحی میں نازل ہوئی۔ پہلی وحی پیر کے دن آئی، اس پر تو تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے، لیکن تاریخ کون سی تھی اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ علامہ ابن عبد البر مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی 7 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف پورے 40 سال۔ جبکہ دوسرا قول محمد ابن اسحاق جو علم مغازی کے امام ہیں ان کا ہے کہ یہ وحی رمضان المبارک میں 17ویں رمضان کو پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، دن تو وہی پیر کا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے محدث ہیں بخاری شریف کی، جنہوں نے بڑی عجیب و غریب شرح لکھی ہے، انہوں نے اسی محمد ابن اسحاق والے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ گویا اس اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی۔ جب یہ وحی نازل ہو چکی، چونکہ ایسا واقعہ اچانک پیش آیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قوت کے ساتھ بھیجا بھی تھا، آپ غار حرا سے گھر واپس تشریف لائے اور آپ کا بدن کانپ رہا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ، چنانچہ آپ کو کپڑے اڑائے گئے اور آپ کو پھر پسینہ ہوا، اور پھر جب کچھ سکون ہوا تو غار حرا کے اندر جو کچھ معاملہ پیش آیا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا، اور اخیر میں فرمایا انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنے متعلق اپنی جان کے متعلق اندیشہ ہے۔ تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب میں عرض کیا کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور جو لوگ بوجھل ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی جو اپنا خرچہ خود برداشت نہیں کر سکتے ان کا خرچہ آپ برداشت کرتے ہیں، وتکسب المعلوم اور مال کما کر آپ لوگوں کو دیتے ہیں، وتقری الضیف اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق اور قدرتی آفات کے موقع پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جس آدمی میں یہ ساری خوبیاں ہو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع اور برباد نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ بھی ان چیزوں سے واقف تھی نہیں، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئی۔ مکہ مکرمہ میں یہ واحد شخص تھے جو سفر کر کے شام گئے تھے اور وہاں عیسائی علماء اور راہبوں سے مل کر انجیل کی تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی، اور وہ انجیل کو عبرانی زبان سے ترجمہ کر کے عربی میں لکھا کرتے تھے. بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بینائی بھی ایک دم جواب دینے کے قریب تھی. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، چونکہ وہ ان چیزوں سے واقف تھے تھوڑے بہت، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئی اور جا کر کے ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سنو. چنانچہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل جب سنائی تو انہوں نے فرمایا یہ تو وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر کے آیا تھا. اور پھر آگے انہوں نے فرمایا کاش اس وقت میں زندہ رہوں اور طاقتور ہوں جب قوم آپ کو نکالے گی وطن سے، تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او مخرجیہ ہوں، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ چونکہ اس وقت یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبھی لوگوں کے بڑے محبوب تھے، صادق الامین آپ کا لقب تھا، لوگ بہت چاہتے تھے آپ کی خوبیوں اور اوصاف کی وجہ سے. اس پر انہوں نے پوچھا کیا میری قوم ان کو نکالے گی، تو حضرت ورقاء بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا جی ہاں، جو آدمی بھی اس طرح کا پیغام لے کر کے آتا ہے اس کی قوم اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتی ہے. تو بہرحال یہ قرآن پاک کی پہلی وحی تھی. اس کے بعد تو کچھ مدت تک کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف رہا. وہ کتنا زمانہ ہے اس میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے. ویسے محمد ابن اسحاق کہتے ہیں 3 سال، اور عام طور پر اسی کو سیرت کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وفات تک برابر رہا 23 سالہ. دور نبوت میں پورا قرآن پاک نازل ہوا. یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ کتاب ہدایت ہے. اس میں پوری انسانیت کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، اور اس زندگی گزارنے کے طریقے کو عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ برت کر لوگوں کو بتلایا. خالی کتاب نہیں دی گئی، عملی نمونہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق، کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کان خلقہ ہوا القرآن، آپ کے اخلاق قرآن، یعنی قرآن میں جو چیزیں علمی طور پر ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں وہ سب چیزیں عملی طور پر موجود تھیں. بہرحال یہ کتاب ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کو عطا فرمائی. اس کا حق تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈالیں، اس کے مطابق بنائیں. اگر ایسا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے نوازیں گے، اور وہ اللہ کا جو وعدہ ہے مدد کا وہ اسی وقت پورا ہوگا. اس کی ضرورت ہے. آج اس زمانے میں مسلمانوں نے قرآن پر عمل کا اہتمام چھوڑ دیا، اس لیے غیروں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن کے احکام کیا چیز ہیں. لوگوں کو اگر ان کا عملی نمونہ دیکھنے کو ملے تو کچھ اس کی طرف توجہ ہو سکتی ہے. ہمارے اندر وہ چیز تو رہی نہیں، اس لیے ہمارے اسلاف کی جو شان تھی کہ ان کا وجود ان کا عمل یہ ایک ایمان و اسلام کی چلتی پھرتی دعوت تھا، وہ بات ختم ہو گئی، ضرورت اس کی ہے اس زمانے میں مسلمانوں اور اسلام کے متعلق غیروں کی طرف سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ ہم عملی طور پر قرآن پاک کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں۔ تو پھر کسی کو بھی جو ہے اسلام کے متعلق کسی قسم کی غلط فہمی پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور یہ جو ہمارے بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، ابھی جو نظم پڑھی تھی، سب اتنا ہی سنتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوگا اس کے باپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز تاج پہنائیں گے، یہ بات ذرا ادھوری ہے۔ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی، من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرمه من قرأ القرآن وعمل بما فيه أدخله الله الجنة، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاج يوم القيامة۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، یہ کان کھول کے سن لو، خالی بچے کے حفظ کرنے کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بچہ قرآن سیکھنے کے بعد اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنائے گا تب والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث میں یہی الفاظ، فضائل قرآن بھی کھول کر پڑھ لو، اس میں یہ حدیث ہے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، صراحت ہے اس میں کہ من قرأ القرآن وعمل بما فيه، قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو ألبس والده تو اس کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا قیامت کے روز، جس کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ ہوگی جبکہ وہ تمہارے گھروں کے اندر آ جائے۔ اس وقت سورج جو ہے نا زمین سے کروڑوں میل دور ہے، 9,33,00,000 میل دور ہے، اتنا دور ہونے کے باوجود اس کی چمک دمک کا حال یہ ہے کہ اس کے سامنے نظر ٹکا کر ہم دیکھ سکتے نہیں ہیں۔ وہ سورج اگر یہاں آ جائے تو کیا حال ہوگا؟ تو جو قرآن پڑھنے کے بعد اس پر عمل کا اہتمام کرے گا اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے جس کی چمک دمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ آگے حضور فرماتے ہیں فما ظنکم بالذی عمل بھی، تو جس نے پڑھا اور پڑھ کر عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا کیا معاملہ کریں گے، اس کو تو سوچ ہی سکتے ہیں۔ یعنی جس کے توفیلیوں کو یہ اعزاز دیا گیا تو خود جس نے پڑھ کر کے عمل کیا اس کو اللہ کیسا نوازیں گے؟ تو حقیقت تو یہ ہے، یہ فضیلت خالی پڑھنے اور حفظ یاد کر لینے پر نہیں ہے، عمل پر بھی ہے۔ اسی طرح خاندان کے 10 افراد کو جو جہنم کے حقدار بن چکے ہیں اپنی بدعملی کی وجہ سے، ان کو حافظ قرآن کی شفاعت سے جو نجات ملے گی اس میں بھی عمل کی شرط ہے۔ ابھی جو میں حدیثیں پڑھی تھی، من قرأ القرآن فاستظهره، جس نے قرآن پڑھا اس کو زبانی یاد کیا، فاحل حلاله وحرم حرام، اس کے حلال کو حلال اور حرام کے حرام کو حرام جانا، یعنی اس پر عمل کیا تو ادخلہ اللہ جنت، اس کو اللہ جنت میں داخل کریں گے، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کل قد وجبت له النار، اور اس کے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کے سلسلے میں جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ یہاں بھی عمل ضروری ہے بھائی بچوں، اور سننے والوں سب سن لو کہ خالی جو ہے حفظ نہیں، حفظ کے ساتھ عمل کا اہتمام، حفظ کر لیا اور عمل نہیں کیا تو عذاب ہے اس کے لیے۔ بخاری شریف میں بہت لمبی چوڑی روایت ہے کتاب الرویہ میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب میں دو فرشتے آئے آپ کو اٹھا کر لے گئے, اور اس خواب میں آپ نے بہت سے منظر, بہت سے سین دیکھے. ایک منظر یہ بھی تھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے, دوسرا آدمی ایک بڑا پتھر لے کر اس کے پاس کھڑا ہے اور اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے. اس پتھر کے لگنے سے اس کا پورا سر کچل جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کر جو ہے دور چلا جاتا ہے. یہ مارنے والا اس پتھر کو لینے کے لیے وہاں جاتا ہے, وہاں سے لے کر کے پھر اس کے قریب جب آتا ہے, اتنی دیر میں اس کا سر پھر جیسا تھا ویسا ہو جاتا, پھر یہ مارتا ہے. اسی طرح یہ سلسلہ اس کے ساتھ عذاب کا, سزا کا چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن کو یاد کیا, حفظ کیا اور پھر سویا رہا, نماز نہیں پڑھی. بہت بھائی, جہاں ہم لوگ خالی فضیلتیں سناتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں, اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ساتھ میں ہونی چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ یہ خالی اتنا ہی نہیں, دونوں کام, عمل کا اہتمام ہوگا تو, عمل کا اہتمام ہوگا تو پھر ایسا اللہ نوازیں گے جس کی کوئی امتحان نہیں. تو بہرحال ضرورت اس کی ہے. میں ان سب بچوں سے کہوں گا کہ آپ اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق بنائیے, تب انشاءاللہ اس فضیلت کے حقدار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کا, ان بچوں کا یہ حفظ کا تکمیل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے, اور مدرسے کے لیے, ان بچوں کے لیے, ان کے والدین کے لیے, ان کے خاندان کے لیے, اور ان کے اساتذہ کے لیے, اور ان کے مربیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان فضیلتوں کا سبب بنائے جس کے وعدے کیے گئے ہیں. دعا کر لیجیے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما اعطيتنا. اے اللہ, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ, تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی, اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اللہ آج کی اس مجلس میں جن طلباء نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، تکمیل حفظ پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے اہل خاندان اور ان کے مربیوں کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اے اللہ ان کے لیے حفظ کو آسان فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں اور تمام طلباء کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری اور ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ اے اللہ، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما۔ اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو لوگ قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ، جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ، جن کے نکاح تو ہو چکے لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اس کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. اے اللہ، مدرسین کے، اے اللہ، قیام گاہوں کے لیے تعمیر کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اے اللہ، عافیت، سہولت اور کامیابی کے ساتھ اس تعمیری سلسلے کو شروع کروا کر عافیت، سہولت اور کامیابی کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. اے اللہ، اس کے مکمل ہونے کے لیے مادی، مالی، قانونی اعتبار سے جو اسباب و وسائل مطلوب ہیں اپنے خزانہ غیب سے مہیا فرما. اس کے لیے امداد و تعاون کے واسطے تیرے نیک دل مخیر بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما. اے اللہ، ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارہ سے اس مدرسے کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ، اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما. اے اللہ، جو لوگ ان کے درمیان نفرت اور عداوت کے بیج بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں اور ایجنڈوں کو ناکام کر دے. اے اللہ، ہمارے اکابر تیرے نیک بندوں نے جو سلسلے اس ملک میں جاری فرمائے ہیں، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہیں، مساجد، تبلیغی اور دینی مراکز اور دینی جماعتیں اور جمعیتیں، اے اللہ، ان سب کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما. اے اللہ، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے. اے اللہ، شیعیت اور رافضیت کے شر، ان کی سازشوں، ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ، خلافت راشدہ کے نہش پر خلافت اسلامیہ قائم فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس کے تقدس کی حفاظت فرما. جو حکمران، اے اللہ، اپنی ناقبت اندیشی کی وجہ سے حرمین شریفین کے تقدس کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ، ایسوں کے ہاتھ سے اقتدار لے کر اپنے ایسے نیک بندوں کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما جو اس کے تقدس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شایان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما. جو لوگ ان میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، اور جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں، اے اللہ، بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین، ایمان اور اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے. اللہ آج کی تکمیل حفظ کی اس مجلس کی نسبت سے اللہ جن لوگوں نے اہل مدرسہ سے دعاؤں کے لیے درخواستیں کی ہیں، اور جو لوگ قرب و جوار سے، دور و دراز سے اسی نیت سے آئے ہیں کہ جو دعائیں کی جائے گی قبول ہوں گی، جو مانگا جائے گا وہ ملے گا، اللہ تمام کی جائز اور نیک مرادوں کو پورا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.